الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کسی بھی عمل عبادت مرحلہ کے آخری لمحات یا قریبی لمحات میں اس عمل کا قبول ہونے کی فکر ہونی چاہیے کہ چلو ہم نے ہدایات کے مطابق کیا مگر کیا وہ اللہ کو قبول ہوگا یا نہیں, وہ عمل اللہ پسند کریں گے یا نہیں, اللہ تعالیٰ اس عمل کو لیں گے یا نہیں. اب قرآن کریم میں جب نبی تذکرہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جب نبی ابراہیم علیہ السلام اور نبی اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا تو کام تو بہت اعلیٰ ہے, نیکی کا کام ہے, اور خود بھی سوچ کرنے کیا اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے یہ کام کروایا اور دونوں نبی بھی ہیں, مگر پھر بھی ربنا تقبل منا, دعا کس چیز کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بس ہم سے قبول فرمائے. آپ کا حکم بھی ہو گیا, آپ کا کعبہ بھی بن گیا, بیت اللہ کی تعمیر بھی ہو گئی, بس قبول کرے ہم سے, ربنا تقبل منا. تو آخر میں اس چیز کی ایک فکر ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے, کیونکہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت تذکرہ ہے اور ہم بھی آپ کے سامنے اس کا بہت تذکرہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ الغنی المستغنی بھی ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں بے نیاز. اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں نہ قبول کریں, بغیر وجہ رد کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ شاہنشاہ, ان کی شان بھی ایسے ہیں, بلا وجہ رد کر لیں, کسی نقص کو دیکھ کر اس نقص کی وجہ سے رد کر لیں. حالانکہ ہماری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ نہیں کریں گے, مگر تھوڑا سا اس سے ایک مزید ایکسٹرا فکر ہو جاتی ہے انسان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ میرا اس عمل کو قبول کر لیں. وہ رمضان ہو, روزے ہو, نمازیں ہو, تراوی ہو, اعتکاف ہو, بیان دینا, بیان سننا ہو, مل جل کر بیٹھنا ہو, کیا کیا جو بھی اعمال ہم نے کیے. اور ہم لوگوں کے لیے قبولیت کا تھوڑا سا اور بھی فکر ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دو انداز ہو سکتے تھے. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ہم قابل بن جائیں, کہ ہم کہیں کہ رمضان میں ہم قابلیت حاصل کرنے کے لیے گزاریں گے تو بہت پھر عمل کریں گے, ایسا قرآن پڑھیں گے ہمارا پڑھنا قابل ہو جائے, دین کا علم ایسے سیکھیں گے ہم ایسے قابل ہو جائیں, نماز پڑھیں گے ہمارے نماز کے اندر قابلیت کو پیدا فرمائیں. یہ طریقہ ہو سکتا تھا. مگر اب رمضان ختم ہونے والا ہے, ہم کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی قابلیت آ گئی ہے؟ تو ہمارا تو قابلیت سے معاملہ نہیں چلے گا, قبولیت پر چلے گا. کہ ہم یہ امید کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ شاید اب ہمیں قبول کر لیں. قابل بننے میں تو ابھی بہت محنت باقی ہے, بہت محنت باقی ہے. ابھی تو وہ قابلیت کے امتحان بھی باہر ہونے والا ہے, قابلیت کے امتحان باہر بھی ہونے والا ہے کہ تقوی کس قابلیت کا بنایا ہے, توبہ کس ڈنگ کا سکھائے, نظر کی حفاظت, حیا کتنا اس کے اندر آیا ہے, آداب اخلاق, حسن معاملات کس درجے میں آیا ہے. یہ ابھی تو بعد میں پتہ ہونے والی چیزیں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم اللہ کو پسند آ جائیں. تو مینس قابلیت کی بنیاد پر معاملہ نہیں ہوگا, قبولیت پر ہوگا کہ ہم کسی طرح قبول ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کو قبول کریں, نیتیں ارادے جو ہم کر چکے ہیں, شاید ہم اس قابل نہ بھی ہوں کہ ہم اس نیت ارادے پر پورا آ سکیں, مگر اللہ تعالیٰ نیت ہی قبول کر لیں, ہمارا اچھا ارادہ کو قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پھر اصول بتایا, انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں مگر متقین سے قبول کرتے ہیں, متقین کو اپنی قبولیت مقبولیت عطا فرماتے ہیں. تو پھر کیا معنی کہ پوری زندگی میں یہ ہوتا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ تعالیٰ جانچیں گے. تو رمضان بھی آیا جانچنے کے لیے, آپ میں رمضان میں احسن عمل کون کرے گا, تراوی کون پڑھے گا, اعتکاف میں کون بیٹھے گا, مسجد میں کون آئے گا, روزہ کون رکھے گا. تو چلو ہم یہاں ایک تھوڑا سا سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش تو کی, اب احسن پتہ نہیں مگر ہم نے اپنے عمل میں کچھ حسن تو پیدا کرنے کے کیا, مسجد میں آیا حسن پیدا کرنے کے لیے, اعتکاف میں بیٹھے کچھ حسن اس میں آ جائے, کبھی ہم مانگ رہے تھے دعا میں حسن آ جائے, کبھی آپ کے اسمال حسن ہی لے کر مانگتے تھے اسی سے ہمارے دعا میں حسن آ جائے. ہم نے حسن پیدا کرنے کے لیے تو ضرور کچھ کوشش کی, کچھ فکر کی, کچھ دعائیں مانگی, اپنے اندر بھی حسن پیدا کرنے کی کوشش کی, ساتھیوں میں بھی حسن پیدا کرنے کی کوشش کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے, سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فضل کرم توفیق ہے کہ ہم نے جس بھی جو بھی انداز سے اس رمضان مہینے کو گزارا, جو بھی نیکیاں چھائی تھی وہ سب ہمارے رب کے کرم نوازی تھی. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک خاص عمل بھی رکھا تھا, روزہ. اب اس کے بھی مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تو قبولیت بھی متقین کو ملے گی, رمضان کا مقصد بھی تقویٰ تھا. اب تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کبھی ہم غلط فہمی میں آتے ہیں کہ تقویٰ نام اس کا ہے کہ بہت عبادت بہت ذکر کرنا, اس کو تقویٰ کہتے ہیں, بہت عبادت اور بہت ذکر کرنا. نہیں, تقویٰ اس چیز کو نہیں کہتے ہیں. اس عبادت ذکر ایک ذریعہ ہوتا ہے تقویٰ حاصل کرنے کا. تقویٰ ایک الگ چیز ہے. تقویٰ نہ عبادت ہے, تقویٰ نہ ذکر ہے, تقویٰ نہ عشق ہے, تقویٰ ایک اور چیز ہے. آپ کو کئی دفعہ کہ اس کے تذکرہ سامنے بھی آیا ہے, تقویٰ گناہ چھوڑنے کا نام ہے. تقویٰ اللہ تعالیٰ کا نافرمانی, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑنے کا نام ہے تقویٰ, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اب اس تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے روزے رکھے, نمازیں پڑھے, زبان میں قسم قسم کی تلاوت, اذکار, دعا, یاد الہی میں وقت گزارا, نصیحت, واعظ, بیان میں بیٹھا, مگر تقویٰ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے اور گناہ سے بچیں. ایک بہت بڑے اس تبع تابعین گزرے ہیں, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ, جو ہمارے علماء کے تقریباً سمجھے اجماع ہے کہ وہ پہلے مجدد تھے, یعنی پہلے صدی کے جو مجدد تھے, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کا ایک قول ہے, لَيْسَ التَّقْوَى مِن صِيَامِ النَّهَارِ وَلَا بِقِيَامِ اللَّيْلِ, کہ تقویٰ دن کو روزہ رکھنا اور رات کو نماز پڑھنا, اس کو تقویٰ نہیں کہتے ہیں. وَلَكِنَّ التَّقْوَى تَرْكُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَأَدَاهُ مُفْتَرَضًا, تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ اس ہر چیز کو چھوڑیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام, منع, ممنوع قرار دیا, اور وہ ہر چیز کو کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا. اب یہ بھی صرف عبادات سے متعلق نہیں ہے. اب اچھا سلوک لوگوں کے ساتھ کرنا, یہ بھی فرض کیا, اس کو تقویٰ ہے. سارے آداب اخلاق گھریلو زندگی میں, ازدواجی زندگی میں, معاشرتی سطح میں, اس کو اپنانا, یہ بھی تقویٰ ہے. جو عبادات فرض کی ان کو بھی کرنا ہے, وہ بھی تقویٰ ہے. جو دل میں ایک جذبہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, محبت کا, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ بھی تقویٰ ہے. اور وہ ہر چیز کو چھوڑیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں. تو وہ تقویٰ کا امتحان ابھی ہونے والا ہے, تقویٰ کا امتحان ابھی ہونے والا ہے جب رمضان کے مہینے ختم ہوتا ہے. ہاں, اگر تقویٰ اس چیز میں بھی ہے کہ ہم قسم قسم کی چیز چھوڑیں, اب تقویٰ کے درجات ہیں, سود چھوڑیں, سگریٹ چھوڑیں, آپ قسم قسم کی چیزیں چھوڑ سکتے ہیں. تھوڑے اشارہ میں نے کیا ہے, اشارہ کیا ہے, یہ دو چیزیں ہمارے گفتگو میں آئے نہیں اعتکاف میں, تو میں نے بس اشارتاً آخری فائرنگ کر رہا ہوں. ہاں, سود چھوڑیں, سگریٹ چھوڑیں, بڑی چیز چھوڑیں, چھوٹی چیز چھوڑیں, اللہ کی پسند اپنائیں, اللہ کی بڑی پسند اپنائیں, اللہ کی چھوٹی پسند اپنائیں, اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانی چھوڑیں, چھوٹی نافرمانی چھوڑیں, بس تقویٰ, تقویٰ اختیار کریں, تقویٰ اختیار کریں. ایسی حرکت نہ کریں جو آپ کو اب اس اللہ کا عبد ہونا اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کو زیب نہیں دیتا, مناسب نہیں ہے. اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں, اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں, چلو میں اس میں نہیں پڑتا کہ یہ حلال ہے, حرام ہے, جائز ہے, جائز نہیں, مکروہ ہے, کتنا مکروہ ہے, حرام ہے, کبھی وہ کتنا حرام ہے, یہ ہوتا نہیں ویسے, حرام حرام ہے کبھی, کہ کتنا حرام ہے, کیا مطلب کہ زیادہ حرام ہے آپ چھوڑیں گے, کم حرام ہے آپ کریں گے, اس سوال کا مطلب کیا ہوتا ہے کتنا حرام ہے. کبھی اول پٹ سے کہ کتنا فرض ہے, اگر زیادہ فرض ہے کریں گے, میں کہتا نہیں کم فرض ہے آپ نہیں کریں گے. یہ نہیں دیکھنا, یہ چیز سیکھنے کا تھا رمضان میں کہ نہیں, اگر مجھے زیب نہیں دیتا, مجھے مناسب نہیں ہے, یہ اللہ کی غلامی ابدیت عباد اللہ ہونے میں یہ مناسب نہیں ہوتا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے سے یہ مناسب نہیں ہے, وہ چھوڑ دیں, اس کو تقوی کہتے ہیں, اس کو بھی تقوی کہتے ہیں. نامناسب کو چھوڑنا اس کو بھی تقوی کہتے ہیں, مشتبہ مشکوک ڈاؤٹفل کو چھوڑنا اس کو بھی تقوی کہتے ہیں. اچھا تقوی کے ایک اور معنی سمجھ لیجیے کہ جب جی چاہتا ہے پھر بھی چھوڑنا, اس کو بھی تقوی کہتے ہیں. یہ بہت اہم تقوی کا پہلو ہے, جی چاہتا ہے اس چیز کرنے کو, اس کو چھوڑنا اس کو تقوی کہتے ہیں. یہ اصل چیز ہے, اور آپ حیران ہوں گے یہ جو اصل تقوی کی جو اصلیت اور گہرائی ہے یہی رمضان میں مشق ہوا ہے. اب پانی کو پینا جی چاہتا ہے چھوڑتے ہیں اس کو, اللہ کی راہ چھوڑتے ہیں. پیاسے گرمی میں لوگ روزہ رکھ رہے تھے, کتنی چاہت تھی مگر اس چھوڑ دیا, اس کو چاہت کے باوجود چھوڑنا, کیونکہ اس وقت اللہ تعالی کی نافرمانی ہو جاتا, بس اس کو تقوی کہتے ہیں. اب کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں میں کیا کروں, میں نہیں چھوڑ سکتا, نہیں اپنے آپ کو گناہ سے روک سکتا. آپ پوچھتے ہیں کیوں, کہتے ہیں کہ چاہت چاہت. تو یہ رمضان میں تم نے سبق سنا سکھایا ہمیں, چاہت کے باوجود آپ چھوڑ سکتے ہیں, اور اسی کو تقوی کہتے ہیں. چاہت کے باوجود آپ چھوڑ سکتے ہیں, اسی کو تقوی کہتے ہیں. جیسے آپ سوچیں کہ کسی کے, اور یہ چلو یہ بھی کر دو کہ روزہ ہے, گرمی ہے, پانی کی چاہت ہے, اور اس کا منہ خشک ہو رہا ہے, گلا یعنی گلا خشک ہو رہا ہے, ترس رہا ہے, تڑپ ہے پانی کے, کتنی چاہت ہے, کتنی چاہت اس کے اندر آ گیا, اس چاہت کے باوجود نہیں کرتا, پانی نہیں پیتا, اس کو تقوی کہتے ہیں. اب اس مشق کے بعد کیا تھا کہ اب ہم نے اس انداز اس معنی میں تقوی کا ارادہ کرنا کہ رب کریم آئندہ گناہ کی جو بھی چاہت, جتنے بھی چاہت مجھ پر ہو میں نہیں کروں گا, چاہت ہونے کے باوجود میں نہیں کروں گا, یہ میں کروں گا آپ کے ساتھ, چاہت ہونے کے باوجود نہیں کروں گا, اس کو تقوی کہتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ سے آخری نماز میں مانگے جا سکتے ہیں کہ رب کریم جس طرح آپ نے روزہ میں مجھے خود ایسے بنا دیا, آپ نے خود ایسے بنا دیا, تو رب کریم آئندہ بھی مجھے ہر معاملے میں ایسے بنا دیں. آپ نے مجھے اتنا متقی بنایا, ایک قطرہ پانی بھی پورے مہینے میں ایک قطرہ برابر میں نے نافرمانی نہیں کی, اس حکم کا آپ کو جو تھا کہ فجر مغرب کے درمیان میں نہیں پیوں, میں نے ایک قطرہ برابر, یہ اردو میں کہتے ہیں نا, میں نے ایک قطرہ برابر نافرمانی نہیں کی. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ مجھے ہر گناہ کے بارے میں ایسے بنا دیجئے, ایک قطرہ برابر بد نظری نہ ہونے دینا, ایک قطرہ برابر بد کلامی نہ ہونے دینا, ایک قطرہ برابر ایک قطرہ نماز کبھی مجھ سے قضا نہیں ہونے دینا, ایک قطرہ. یہ اللہ تو آپ نے رمضان میں جو تقوی دیا تھا وہی میں لینا چاہتا ہوں, وہی مجھے ضرورت تھی, اسی وہی میری حاجت ہے. ایسی نیت کریں تو اس کو تقوی کہتے ہیں, اس کو تقوی کہتے ہیں. اب روزے رکھنے سے یہ چیز حاصل ہو جاتا ہے, جیسے نماز کے بارے میں اللہ فرمائے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز پڑھنے سے بھی یہ چیز حاصل ہو جاتا ہے, روکنے والی چیز ہے. تو یہ عبادات بذات خود تقوی نہیں ہے, یہ عبادات ہمیں وہ تقویت قوت طاقت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دلی تعلق پیدا کرتے ہیں, جن کے بنا پر ہم روک لیتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا اب ایک اور معنی میں سن لیجیے, کیونکہ ایک لفظ پہلے آپ کے سامنے آیا مگر اس انداز میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے. او آپ کو نہیں آیا تھا, وہ تو انگلش آن لائن بیان تھا. ہاں اللہ تعالیٰ حلیم ہے, کان اللہ علیمن حلیما, اللہ تعالیٰ ہر وقت علم خوبی کا علم, خوب علم رکھنے والے اور خوب علم تحمل والے, یعنی جاننے کے باوجود ہماری سزا کا فوراً فیصلہ نہیں کرتے, ہم پر فوراً ناراض نہیں ہوتے, ہم کو فوراً دوڑنے کرتے, ہمارا رزق کو فوراً بند نہیں کرتے, ہمیں فوراً دین سے محروم نہیں کرتے جبکہ ہم اس دین کے بے وفائی کریں. دنیا میں آپ دیکھیں گے, دنیا میں کسی کے بے وفائی کا پتہ چل جائے آپ فوراً اس کو الگ کر دیتے ہیں, فوراً کوئی ملازم اور بے وفائی کی فوراً اس کو الگ کرتے ہیں, فوراً الگ کرتے ہیں, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے, آپ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں, عدل انصاف, عدل انصاف ہی سمجھتے ہیں, انہیں بے وفائی کی الگ کر دیا. کہ اللہ تعالیٰ الحلیم ہے, الحلیم ہے, ہر چیز دیکھ رہے ہیں, ہر چیز جان رہے ہیں, الگ نہیں کیا, ہمیں الگ نہیں کیا. تو یہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا رب کریم اگرچہ آپ ہمیں تو رمضان سے تو الگ کریں گے, اپنے آپ سے تو الگ نہ کرنا, رمضان کی رحمت سے الگ نہیں کرنا, رمضان کی مغفرت سے الگ نہیں کرنا, رمضان میں ہمارے اندر جو محبت آپ کی آئی تھی اس محبت سے الگ نہیں کرنا, محبت سے الگ نہیں کرنا. پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی جب آپ نے ایک قطرہ, اگر اس انداز سے کہہ دیں, ایک قطرہ بھی اپنی رحمت کو ہم سے الگ نہیں کیا, ایک قطرہ اپنا رزق ہمیں بند نہیں کیا, تو بکریم میں بھی یہ ایک قطرہ عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہتا. جو کچھ مجھے ملا ہے رمضان میں, میں ایک ایک قطرہ کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں. بس اس کو واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم گناہ سے بچیں اور تقوی اختیار کریں. اب تقوی کے اعمال ہم نے کیا ہے, اب احوال تقوی ہمیں چاہیے, وہ اللہ سے ڈرنا ہے. پر آپ دیکھیں گے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے یہ پاکستان میں چھت کے اوپر پانی کی ٹینکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, بڑی ٹینکی ہوتی ہے. اگر آپ پورا پورا رمضان میں سمجھے آپ نے اس کو ٹینکی کو پانی سے بھر لیا, بھر لیا, اب جب تک اس ٹینکی میں کوئی سوراخ نہ ہو پانی رہے گا. ایک چھوٹا سا سوراخ بھی اس ٹینکی میں آ جائے تو بس وہ پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. چھوٹا سا سوراخ, آپ نے پوری مہینے محنت کی اس کو پانی بھرنے سے, ایک چھوٹا سا سوراخ آ جائے گا. اسی رمضان میں جو ایمان کی ٹینکی میں جو پانی ہم نے ڈالا وہ نکلنا شروع ہو جائے گا. وہ سوراخ کس چیز کو, وہ گناہ ہوتا ہے, سوراخ کس چیز کو کہتے ہیں, وہ گناہ ہوتا ہے. ایک گناہ کریں گے, اس پر بڑے ہوش رکھیں. میں آپ کو ایک یہ بھی سبق دوں, آپ اس پر نظریں کہ رمضان کے بعد میرا پہلا گناہ کون سا ہوگا, اس پر ہوش چل رہے ہیں, کوشش کرنے کے نہ ہو. جب ہو وہ ایسے دل کو لگے, ایسے دل کو لگے, ایسے نہ کہ نہ جانے انجائے. وہ تو پرانا, وہ تو ہم پرانا ماڈل تھے, اب نیا ماڈل ایسے نہیں کر سکتا کہ نہ جانے میں گناہ ہوا. نہیں 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 نہیں, اس کو ویٹ کر, واچ, be on alert, be on watch, when is it going to happen, how long can I prevent that first sin from happening, how long can I last without a single sin taking place, how long can I last, kyun kyun main surakh nahi banana chahta, ye to bade mehnat se maine pani bhara hai, ye 30 roze 29 roze rakhna koi aasan kaam to nahi hai, aur mere bade mehnat se wo tanki ko bhara hai, maine koi surakh nahi aane dena. اور وہ دل میں سوراخ آ جائے گا, اور دل کے اندر جو ایمان اور محبت جو بڑا تھا وہ نکلنا شروع ہو جائے گا, وہ نکلنا شروع ہو جائے گا. اس کو محفوظ کریں, محفوظ کریں, اسی کو متقی کہتے ہیں. دیکھیں ہم عام بندہ اور متقی دونوں عبادت کرتے ہیں, دونوں اعمال کرتے ہیں. متقی کس چیز کو جانتا ہے, اس کیے ہوئے اعمال عبادات کے نور کی حفاظت, وہ یہ جانتا ہے. یہ ہم نے یہ مانگنے اللہ تعالیٰ سے, فرق یہ ہے ہم دونوں اسی رفتار سے ساتھ پانی بھر رہے ٹینکی میں. متقی وہ سمجھدار ہے کہ ٹینکی میں سوراخ نہیں آنے دیتا ہے. بس ان میں اور ہمارے میں یہ فرق ہے, اصل فرق یہ ہے. یہ نہیں سمجھے کہ وہ زیادہ عبادت کر رہے ہیں, ہم نے اس بھی زیادہ عبادت کرنا ہے, ہم متقی بن جائیں گے. فرق سوراخ کا ہوتا ہے, فرق گناہ آنے کا ہوتا ہے, گناہ آنے کا ہوتا ہے. تو اعمال ہم نے کیے, اب حال آ جائے. اب اس کے تین ٹیسٹ میں آپ کو بتاؤں گا. ایک ٹیسٹ تو یہ پہلے بتایا, ہاؤ لانگ کین یو لاسٹ انٹل یور فرسٹ سن, ہاؤ لانگ کین یو لاسٹ. آپ حیران ہوں گے, کچھ لوگ تو چاند رات ہی پہلے سوراخ ڈال بیٹھتے ہیں, کچھ لوگ چاند رات ہی پہلے سوراخ ڈال بیٹھتے ہیں, کچھ لوگ عید کے دن ایسے تقریب پر جاتے ہیں ادھر ہی پیرے سوراخ ڈھل جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو پہلا ٹیسٹ یہ تھا کہ ہاؤ لانگ کین یو لاسٹ اینڈ ویٹ اینڈ ویٹ اینڈ کیپ ٹریک آف یور سین. یہ چند دن آپ کر سکیں گے, پھر بندہ کتنا اپنے گناہ کو ٹریک کر سکتا ہے. مگر ایک آدھ گناہ کو ٹریک کرنا چاہیے, یہ بھی سیکھنا چاہیے. سیکنڈ ٹیسٹ آئی کال اٹ دا فرسٹ 72 آورس. فرسٹ 72 آورس دنیا میں بھی ایک آپریشن ہوتا ہے, ہارٹ ٹرانسپلانٹ, ٹھیک ہے نا. کسی کا دل خراب ہے, اس کا اپنا خراب دل نکالتے ہیں, وہ کچھ عرصہ کے لیے اس کو پھر مشین پر چلاتے ہیں, پھر جو ابھی ابھی تازہ تازہ مرا تھا نا, اس کا دل نکال کر اس بندے کے اندر ڈال دیتے ہیں, پھر اس کو 72 گھنٹے دیکھتے ہیں. یہ چیک ہوتا ہے کہ نیا دل چلا یا نہیں, نیا دل اس کے جسم میں فٹ ہوا یا نہیں. Is that new heart, is that new organ, is the body tolerating it or not? 72 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ بھی دیکھیں کہ میں رمضان میں ایک نیا دل ڈال چکا ہوں اپنے جسم میں, ایک نیا دل آ گیا, وہ رمضان والا دل آ گیا, اس میں اللہ کی محبت ہے, اللہ کا خوف ہے, خشیت ہے, عبادت کا شوق ہے. او کچھ نماز میں اللہ یاد بھی آتے تھے, یہ تو نیا دل آ گیا. کبھی اذان سن کر اللہ تعالیٰ یاد آ رہے تھے, کبھی وضو کا پانی ڈال کر یاد آ رہے تھے, کبھی بیان میں اللہ یاد آ رہے تھے, کبھی دعا میں یاد آ رہے تھے. یہ نیا دل ہے. اب یہ نیا دل, اب وہ پرانی زندگی میں چلا جائے گا. نیا دل وہی پرانا جو اٹھنے پھرنا ہماری جگہ تھی, وہ پرانا جو کمرہ تھا, پرانا جو کیمپس تھا, پرانا جو دفتر تھا, پرانا جو ڈیسک تھا, یہ نیا دل اب ادھر جائے گا. اب 72 گھنٹے دیکھیں اس کو. یہ نیا دل تو مسجد میں تو بہت اچھا چلا تھا, یہ نیا دل وہاں کیسے چلا گیا؟ یہ کام کی چیز ہے, یہ والی بات ہے. 72 آورز واچ. میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے جو میں کہہ رہا ہوں. میں اپنے بس ویسے کہہ رہا ہوں, کوئی علمی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں. مگر اگر کوئی 72 گھنٹے اپنے آپ کو بچائے نا, انسان اس کو بچا کر رکھے گا. سو دین آئی وڈ سے اٹس آل اباؤٹ دا فرسٹ 72 آورز. All about the first 3 days میں, شوال کے 3 دن میں آپ کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ رمضان قبول ہوا یا نہیں, یہ نیا دل چلے گا یا نہیں, کہ یہ کوئی رمضانی دل تھا. یہ اگلا رمضان پھر واپس یہ دل آئے گا. ہاں رمضانی دل تھا, یہ اگلا رمضان یہ دل پھر ملے گا. نو نو, فرسٹ 72 آورس. اور اگر میں اس کو اور لمبا ٹیسٹ کروں, تھرڈ ٹیسٹ, first test was the first sin that you do, second test was how do you spend your first 72 hours, third test 10 din. ye bhi 10 din diye the na, chalo 9 din, chalo Allah wale. Ha, aap log ke dil mein dua kyun itne nikal rahi hai? Ha, main sahib kashf nahi hu, magar lagta hai kuch mehsoos ho raha hai ki kuch dil mein aaye nikal rahi hai. آپ کو تو دل ہونا چاہیے کہ مجھے ایک اور رات مل جائے, ایک اور دن مل جائے, ایک اور تراویح مل جائے, ایک اور روزہ مل جائے. مسجد میں بیٹھے مگر کچھ کے دل کے ٹیلیسکوپ آسمان کی طرف ہیں ابھی. اللہ اکبر. چلو جو بھی ٹیسٹ ہوگا, 9 یا 10 دن کا ٹیسٹ ہوگا, جتنے دن میں نے دیے کم از کم اتنا دن میں سروائیو کروں, ٹھیک ہے نا. If I give 9 days in itikaf, at the very least, I should last 9 days and nights after Ramadan without doing a single sin. Ye third test. Kam se kam ye hona chahiye na, ek mission lekar jaye. Mission lekar jaye. Duniya's mission aapko nahi samajhega. Duniya wale to phool denge aur aapko khana khila rahe hain aur aapko wapas duniya mein bulane ki soch mein. Unko nahi pata hai ki aap to ek mission. جیسے نوجوان کی گریجویشن ہوتی ہے, تو وہ گریجویشن کے جو زبردست چیز ہوتا ہے, وہ تو گریجویشن کے فوراً بعد بس معاشرے کی خدمت میں لگنا چاہتا ہے. وہ تو ایک مشن ہے, کہتے ہیں یہ گریجویشن تو میرے اختتام نہیں تھا, وہ تو میرے ابتدا تھا. گریجویشن واز مائی لانچنگ پیڈ, اس تو میں نے چھلانگ مارنا ہے. تو رمضان, عید از یور لانچنگ پیڈ, عید از یور گریجویشن, بٹ ناؤ یو گاٹ ٹو ورک, یو گاٹ ٹو یوز یور اسکلس, یو گاٹ ٹو یوز وٹ یو لرنڈ ان دس رمضان. یہ تھرڈ ٹیسٹ ہے, 9-10 دن میں گزارنا. اور جو اتنے ہی دن انشاءاللہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, تو انشاءاللہ یہ قبول ہو گیا رمضان, قبول ہو گیا رمضان. تو کرنا کہ اس کا کیا مطلب ہے, کیسے کرنا ہے؟ ہمارا ہے کہ تقوی یا پھر تقوی سرو توبہ. تقوی سرو توبہ یعنی بالفرض نہیں, پہلے 9 دن میں کوئی گناہ ہو بھی جائے, وہ جو آپ نے 27ویں رات جو دعا مانگی تھی نا وہ اسی وقت مانگے, وہ جو آپ نے کسی وقت سحور کی تنہائی میں جو روک رہا اللہ سے مانگے وہ اسی وقت مانگے. اگر تقوی دائمی ہم نہیں حاصل کر سکے مگر کم از کم یہ توبہ والی چیز ہمارے اندر دائمی ہو, وہی رمضان والی توبہ شوال میں بھی کریں گے, 27ویں رات والی توبہ شوال میں بھی کریں گے, اور پورے 9-10 دن وہی اگر کوئی گڑبڑ ہو وہی توبہ کریں گے. استقامت ان توبہ اس فرسٹ استقامت ان تقوی تو بہت بہت دور, یہ تو کوئی شاید کسی کو ملے. توبہ میں استقامت یہ مل سکتا ہے, اور یہ لینے والے چیزیں, یہ کرنے والے چیزیں, اللہ سے مانگنے والے چیزیں, اس رمضان کے اندر کیے ہوئے توبہ کو اسی پر استقامت رکھیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رہبر انسان تھے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے ایک نسخہ ہمیں دیا کہ شوال میں 6 روزے کو رکھو. ایک اس کی گنتی والی فضیلت ہے کہ اگر آپ 6 روزے رکھیں گے شوال میں, ہو تو رمضان والے تو بھی 30 ہیں, تو یہ 6 ہیں, 30+6 36 سے 36 × 10 = 360. چلو وہ تو ایک میتھ ہے, ایک اور انداز سے میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ 6 لگاتار اکٹھے رکھیں. میں آپ کو ایک اور نصیحت دوں گا, وہ بھی ہو سکتا ہے افسلے مجھے ابھی یاد نہیں ہے, مگر ہمارا ایک تجربہ ہے نوجوانوں کے لیے, یہ 6 شوال کے روزے آپ کو کیسے رکھنے چاہیے, آپ کو ذرا اس کو سپیس کرنا چاہیے. شوال میں جب بھی آپ محسوس کریں نا, مے بی دوسرے دن آپ کو ہو جائے, پہلے کو تو نہیں روزہ نہیں رکھتے نا, وہ عید ہے, ٹھیک ہے نا, مے بی دوسرے ہی دن آپ کو یہ ہو جائے, مے بی تیسرا چوتھے دن آپ کو, آپ فیل کریں کہ نہیں میں ذرا ڈاؤن ہو رہا ہوں, وہ رمضان والی چیز ذرا گر رہی ہے, آپ ایک روزہ اس وقت رکھیں, مگر اس ایک روزہ میں آپ نے وہ 24 گھنٹے وہ رمضان والی ترتیب اپنانا ہے. کیا کہ مطلب اس جو 1 شوال کا روزہ ہوگا نا, آپ سحری کے لیے بھی اٹھیں گے, تہجد بھی پڑھیں گے, دعا مانگیں گے, جیسے کہ 27ویں رات ختم ہونے والی ہے ایسے آپ نے سحور گزارنا ہے, آپ نے سارا دن جیسے روزہ کی حالت میں ہوں گے گناہ اور نظر کی حفاظت کرنا ہے, رات تراوی نہیں پڑھیں گے مگر رات آپ نے کچھ اضافی عبادات کرنا ہے جیسے آپ رمضان میں تراوی کرتے تھے, آپ نے افطاری وقت وہی دعا کرنا ہے, تو ایک 24 گھنٹے کا اس رمضان کی یاد کو تازہ کرنا ہے. اس نیت سے اس طریقے سے کریں گے انشاءاللہ وہ رمضان والا وہ دل واپس وہ رمضان والا بن جائے گا. پھر آپ واپس کھانے پینے پر لگ جائیں, پھر دیکھیں ہو سکتے 2-3 گزرے گا, اگین شوق ہو اگین ایک روزہ رکھیں. تو ہم اپنے ساتھیوں کو اس طرح سے کہتے تھے کہ یہ شوال کے جو 6 روزہ ہیں نا, ان کو اسپیس آؤٹ کریں, ان کو علاج دوا کے طور پر رکھیں. جیسے میں آپ کو 6 گولی ہاتھ میں پکڑاتا ہوں اور کہتا ہوں یہ میجک گولی ہیں, جب بھی شوال کے مہینے میں آپ محسوس کریں نا کہ رمضان کے ذرا اثر کم ہو رہا ہے, ایک گولی لینے 24 گھنٹے آپ چل جائیں گے. بس یہ 6 شوال کے روزے اس طرح کی گولی ہیں. اور جو ماشاءاللہ نیک صالح متقی ہے اور اس کی گولی کی ضرورت نہیں ہے, آپ تو وہ 6 لگاتار رکھ لیں. یا ایک اور بھی انداز ہو سکتا ہے, آپ پیر جمعرات کو جو ویسے بھی سننے والے دنیں یا 13, 14, 15 20 جو ہے نا چاند کے مہینے کے جو درمیانی دن ہیں, آپ ان میں رکھ لیں ڈبل. جیسے بندہ انڈا کھلتا ہے ڈبل سردی نکلاتا ہے, خوش ہوتا ہے ڈبل سردی, تو آپ 6 شوال کے روزے یہ پیر جمعرات کو یا 13, 14, 15 تو وہ ڈبل سردی والا روزہ بن جائے گا. یہ بھی ایک مختلف انداز ہے, مگر میں سمجھتا ہوں ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ گولی والا انداز اچھا انداز ہے. تو 6 دفعہ شوال میں آپ رمضان کی یادیں مکمل تازہ کریں گے, انشاءاللہ اس شوال کے اس 6 روزے کی برکت سے آپ کا کام چل جائے گا. پریشان نہیں ہونا, یہ کہہ رہے کہ ہم بیٹھ کر دل میں دعا کریں کہ چاند نظر آئے, یہ تو اور روزے کے حساب میں ہمارے رکھنا ہے, یہ تو چھوڑتا نہیں, یہ ٹائم بال میں ہے چھوڑتا نہیں. یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تعلیم میں بڑی حکمت ہوتی ہے. یہ کسی حکیم کا نسخہ ایسے زبردست نہیں ہو سکتا کہ یہ جو 6 شوال کے روز ہیں. آپ اس نیت سے گزار لیں, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ یہ میں اس آپ سے یہ گمان رکھ رہا ہوں کہ یہ شوال کے 6 روزے رکھنے سے میرے پوری رمضان کی حفاظت کا گر اس میں ہے. آپ نیت کریں گے اللہ تعالیٰ انا اند ظن عبدی بی, اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جیسے میرے بندہ میرے بارے میں جو گمان جو رکھتا ہے میں ویسے اس کے ساتھ ہوں گا, ویسے اس کے ساتھ ہوں گا. تو یہ کچھ چیزیں آپ کو بتائیں. واچ فار دا فرسٹ سن, فرسٹ 72 آورز, واچ یور سیلف فار 9-10 ڈیز ود دل ٹرانسپلانٹ, اور چوتھی چیز کیا ہوئی کہ یہ 6 شوال کے روزے میں مکمل رمضانی طرز پر ان روزے کو گزارے, انشاءاللہ اس سے بھی قبولیت کا معاملہ بڑھ جائے گا, قبولیت کا معاملہ بڑھ جائے گا. اب مسجد کو نہیں چھوڑنا, مسجد میں آتے رہنا. مسجد کا جب اللہ تعالیٰ نے مسجد کا ساتھی بنایا تو مسجد کو تو کوئی طلاق تو نہیں دے سکتا. جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رشتہ طے کر دیا مسجد کے ساتھ, اب نمازوں کی کوشش, ہر ممکن کوشش ہو کہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں. اور جیسے رمضان میں کبھی جلدی پہنچتے تھے اور کبھی مسجد کے اندر ہی اذان سننے کے مزے لیتے تھے, تو یہ مزہ تو اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے نا, اس کو ختم نہیں ہونا. کبھی یہ اس مزہ کو بھی کبھی تازہ کرتے رہیں, اس مزہ کو بھی تازہ کرتے رہیں, ٹھیک ہے. پھر قرآن, قرآن و کریم, اپنا مصحف قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا ساتھی ہمیں بنایا, اس کو یاری کو نہ چھوڑے. قرآن روز پڑھنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے کہا نا فرسٹ 7, یہ جو چیزیں جو پہلے 72 گھنٹے میں کرنے کو ہے, یہ وہ چیزیں جو پہلے 9-10 دن میں ان کے اندر کرنے کو ہے. قرآن کریم کو پڑھیں, اس پر واچ کریں. وہ کون سا پہلے دن ہوگا جو میرے قرآن قضا ہوگا, فرض نہیں ہے مانے کہ قرآن مجھ سے رہ جائے گا, پڑھنا رہ جائے گا. واچ کریں, نہیں ہونے دینا. عید کے دن بھی تھوڑا سا پڑھ لیں, کیوں نہیں, کچھ ضرور پڑھنا. عید کے دن بھی پڑھ لینا, عید کے دن بھی پڑھ لینا, ٹھیک ہے نا. پھر اب ایک اور موضوع آپ کو بتانا ہے کہ ایک جو چیز ہے, خاص چیز جو رمضان میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں طلب. طلب, اس طلب کو برقرار رکھنا ہے, اس طلب کو برقرار رکھنا. طلب اللہ تعالیٰ کی چاہت, جستجو, تمنا کہ نیک بنو, دین والا بنو, اس طلب کو برقرار رکھنا ہے. کیونکہ پہلے بھی ہمارے اندر بنیادی بیماری یہ ہوتی تھی کہ طلب نہیں تھی. سب سے اہم بیماری یہ ہوتی ہے, یہ نہیں کہ لوگ تہجد پڑھتے نہیں ہیں, بیماری ہے کہ لوگوں میں تہجد پڑھنے کی طلب ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ دین نہیں سمجھتے, دین سمجھنے کی طلب ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ پکا نمازی نہیں ہے, پکا نمازی بننے کا طلب ہی نہیں ہے. اب یہ رمضان میں اور اسپیشلی اعتکاف میں اللہ تعالیٰ نے یہ طلب ڈال دی ہمارے اندر. اس طلب کو محفوظ کرنا ہے, اس طلب کو محفوظ کرنا ہے, اس اللہ کی چاہت کو محفوظ کرنا ہے. اب عرب کا محاورہ ہے, حدیث نہیں, عرب کا بیسے قول ہے, من طلب فقد وجد, من طلب فقد وجد, جس نے یعنی تلاش کی اس نے پا لیا, جس نے طلب کی اس کو اپنا طلب مل گیا. یہ اس کے جملہ کے بہترین استعمال کیا ہوگا, طالب اللہ. ہمارے دل میں اللہ کی طلب ہے, بس یہ اصل طلب یہ ہے. اب باقی للہ, باقی بہت طلب ہوں گی. قرآن کا طلب للہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق للہ, سنت اپنانے کا طلب للہ, تو اللہ تعالیٰ کی طلب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طلب. اب اس میں آپ سمجھے کہ دو لفظ ہیں عربی میں, ایک ہے مرید, ایک ہے مراد. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے. تلکل ایام نداولہا بین الناس, یہ کچھ ادوار ہوتے ہیں, زمانے ہوتے ہیں. کیا مطلب, کوئی بندہ 100% مراد اور 100% مرید نہیں ہوتا. کبھی اللہ تعالیٰ اس کو مراد بناتے ہیں اور کبھی اس کو اپنا مرید دیکھنا چاہتے ہیں. مراد سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, فضل, کرم خود ہمیں تلاش کرتی ہے. جیسے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا, رمضان میں ہم سب مراد تھے, پورا کا پورا رمضان میں ہم مراد تھے. اللہ تعالیٰ نے خود او اپنی ایسی رحمت کا نور, مغفرت کا نور, ہدایت کا نور ہماری طرف ایسے بھیجا, ہم مراد تھے, مراد بن کر زندگی گزار رہے تھے. مگر یہ اللہ تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں. اب ہوگا کیا, رمضان کے بعد اعتکاف ختم ہونے کے بعد اب ہمیں مرید بن کر رہنا پڑے گا. مرید مینس کہ ہم اپنے دل میں اب ایک چاہت ہو کہ اب ہم رب کو تلاش کریں, ہم محنت کریں. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے ذریعے سے ہمیں تلاش کیا, ہمیں یاد دہانی کی, ہمیں اپنے یاد سے بڑھا. اب کب یہ رمضان کے بعد اب یہ ہو جائے گا کسی نہ کسی وقت, یعنی کہ ہم بالکل مراد نہیں ہیں, ایک معنی میں تو دونوں رہنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. مگر آپ سمجھے کہ کبھی کبھی ایک غالب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو غالب ہے اس زمانے اسی کو کہیں گے. تو یہاں مراد مرید زیادہ, ہم اعتکاف آئے تھے, عبادت کر رہے تھے, اللہ کے ارادہ رکھنے والے تھے, تو مراد مرید مراد مرید مراد مرید یہی ہوتا ہے عبد اور رب کے رشتے کے درمیان میں, عبد اور رب کے رشتے کے درمیان میں. تو پھر یہ بھی سوچیں, دل میں نیت کریں کہ ارے جب آپ نے اتنا اچھا آپ نے یعنی کہہ سکیں گے اتنا اچھا اپنا مراد بنایا, یعنی اتنا زیادہ آپ نے ہمیں چاہا اور اتنی عبادتیں کی توفیق دی اور اتنے گناہوں کو معاف کیا اور اتنا رحمت کا معاملہ کیا, اب میں بھی نیت کرتا ہوں یا رب, میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں بھی آپ کا اچھا چاہنے والا بن جاؤں گا. میں آپ نے مجھے اپنا مراد بنا دیا, میں اپنے آپ کو آپ کا اچھا مرید بناتا ہوں. دس از کال طلب, دس از کال طلب, دس از کال طلب. تو وی ہیو ٹو انکریز ان آر طلب فار اللہ سبحانہ تعالیٰ, وی ہیو ٹو انکریز ان آر طلب فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور بس ہم آئے بھی اس طلب لینے کے لیے, توبہ اور طلب, توبہ اور طلب, توبہ اور طلب, توبہ اور طلب, یہ اس پر رہنا, توبہ اور طلب. اب اس کا ٹیسٹ کیسے لیا جائے گا کہ جب رمضان ختم ہوگا باہر جائیں گے تو دنیا کی طلب کچھ واپس آ جائے گی, یا وقت گزارنے سے دنیا کی طلب, ویسے بھی رمضان میں دنیا کی طلب کم ہو جاتی ہے, جیسے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی بھی طلب ہو جاتی کم ہو جاتی ہے, تو پھر دنیا کی طلب کم ہو جاتی ہے. پھر بندہ اعتکاف میں آ کر بیٹھے نا تو پھر دنیا کی لگتا ہے کہ مکمل طلب ہی ختم ہو گئی اور دنیا بھی وہ بیٹھتا ہے. مگر جب واپس جائیں گے نا, او اتنے ای میلز پڑھیں, اتنے میسیجز پڑھیں, اتنے دفتر پر فائل پڑھیں, اتنے کام پڑھیں, تو دنیا چاہے گا کہ تو واپس میرا طالب بن جائے. یہ نہیں ہونے دینا, طالب نہیں بننا واپس دنیا کا, کہ میں کام کروں گا مگر میں آپ کا طالب نہیں بنوں گا. میں کروں گا, میں کماؤں گا, میں پڑھوں گا, جو کچھ آپ کرتے ہیں دنیا میں وہ کرنا ہے, مگر واپس دنیا کا طالب نہیں بننا. ایک دفعہ اللہ کا طالب ہو گیا, اب میں دوبارہ دنیا کا طالب نہیں بن سکتا. ایک دفعہ یا رب آپ نے مجھے اپنا طالب بنایا, اب یا رب مجھے دنیا کا طالب ہونے سے محفوظ فرما دینا. اے طلب چلتے ہیں, دین کی طلب یا دنیا کی طلب, دین کی طلب یا دنیا کی طلب. تو اس دین کی طلب, دین کی طلب, اللہ تعالی کی طلب, دین کی طلب, اس میں برقرار ہے نا, اس میں برقرار ہے. اور وہ جو توبہ کی جو طلب, جو حدیث آپ کو سنائی تھی نا درس میں, صحیح مسلم کی جو حدیث تھی, یعنی وہ 99 قتل کرنے والا, وہ جس نے پھر راہب کو بھی قتل کیا, 100 قتل کرنے والا بن گیا, یاد ہے اس کی طلب, یاد ہے اس کی توبہ کی طلب. ان تلق الى ارض کدا و کدا ہونا اناس یعبدون اللہ, ہو آپ کی توبہ کی طلب ہے, آپ جائیں ادھر, جائیں فلاں فلاں جگہ پر جائیں, اور وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں, یعبدون اللہ, وہ دلی ٹھوس اللہ کی عبادت کرتے ہیں, فاعبد اللہ معہم, کہ آپ رب کی عبادت کریں ان کے ساتھ, رب کی عبادت کریں ان کے ساتھ. تو یہ بھی عمل جو ہم نے کیا تھا نا اعتکاف میں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے, اس کو جاری رکھنا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اور بھی محفل مجلس بیان آپ کو بلاتے رہیں گے. آپ نے جو ای میل اور ایس ایم ایس ہم پر لکھوایا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ, ہاں, اور آپ نے آنا ہے اس میں, آنا ہے انشاءاللہ تعالی, اس سیم طلب, وہی طلب جس میں آپ اعتکاف میں آئے بیٹھے تھے, اسی طلب کے ساتھ اسی صحبت اور مجلس کو اختیار کرنا ہے, ورنہ دنیا آپ کو واپس لینے کے لیے حاضر ہے. سارے شیاطین بس اب ان کو چھوڑنے والے ہیں, وہ جہنم کے دروازے دوبارہ کھلنے والے ہیں, سارا کچھ نظم ریڈی ہے. تو آپ بچیں گے کب, جب آپ اس نظم دین میں بار بار آتے رہیں گے اور اسی طلب میں آئیں گے. تو اس ساتھی کے جو توبہ کی جو طلب تھی اور وہ اس کی جو نیک صحبت, اچھی صحبت کے بھی ایک طلب تھی, وہ رکھنا ہے, وہ رکھنا ہے, وہ رکھنا ہے. پھر اپنے ایمان کی بھی طلب, ایمان ہدایت, ہدایت کی طلب, ہدایت کی طلب, اس کو بھی رکھنا ہے. یہ بہت بڑا طلب ہے کہ اللہ مجھے اور ہدایت ملے, اور ہدایت ملے. جیسے ہم کہتے ہیں اہدنا اہدنا, اور ہدایت ملے. تو وہ ہمارے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ, اس کا واقعہ میں آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہدایت کی طلب کس چیز کو کہتے ہیں. اور ہدایت کی طلب, ان کی اس ہدایت کی طلب سے اللہ تعالیٰ کو بہت عظیم جلیل القدر صحابی بنایا تھا. ہم نے ایک دفعہ صرف زندگی میں مگر نہ قبول کیا کہ ایک دفعہ میں نے پورا بیان ان کے اوپر کیا, پورا بیان ان کے اوپر تھا. اب اس بیان کی تیاری میں نے بہت سی چیزیں ادھر ادھر دیکھی. ایک پتہ نہیں نیٹ پر چھوٹا سا کوئی عربی رسالہ تھا, اس کے اندر ایک خوبصورت مضمون بھی ملا تھا, ان کے شاگردوں کا تذکرہ تھا اس میں, اور اس میں تذکرہ تھا کہ ان کے آخری لمحات میں اتنے تابعین ان کے ارد گرد تھے, اتنا زیادہ لوگوں کو انہوں نے دین اور اللہ کی محبت پہنچایا. یہ وہ تزکیہ کے استاذ تھے, ذکر کے استاذ تھے, توبہ کے استاذ تھے, یہ تو وہ تابعین کے استاذ تھے. مگر ان کی خود سفر ہدایت عجیب و غریب, اور نوجوان بہت بالخصوص اس کو سننا چاہیے. امام احمد بن حنبل جیسے جلیل القدر تبع تابعی محدث نے اپنے مسند میں ان کی وہ یہ بات نقل کی, اور یہ سیدنا سلمان الفارسی نے خود فرمایا, ان نے خود اپنی سٹوری سنائی, خود اپنی سٹوری سنائی. تو یہ ایک پارسی گرانے میں وہ بھی کہا میجین زوراسٹرن ریلیجن, یعنی کیا کہتے ہیں آگ پرست, آگ کو معبود بنانے والے لوگ میں ان میں سے پیدا ہوا. ان کے جو والد صاحب تھے اپنے علاقے کے بڑے تھے, بڑے ذمہ دار تھے اور بڑے مالدار بھی تھے, اور وہ اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اب اس محبت سے بیٹے سے اتنا محبت کیا کہ ان کو بس گھر میں رکھنا شروع کر دیا. جیسے کوئی اپنے نوجوان بیٹے کو گھڑی میں رکھتا ہے نا, وہ اپنے اس بیٹے سلمان الفارسی بدانتوں کو اس انداز میں اپنے گھر میں رکھتے تھے. مگر بہرحال پھر ان کو یہ نکلنے کے لیے دیا کہ ان کو جو ایک عبادت گاہ, اور عبادت ان کا کیا تھا, وہ جو آگ جو جلتی تھی سب سے یعنی اعلیٰ رتبہ ان کے دین میں ہوتا تھا یہ آگ کی خدمت کرنا. تو پھر سلمان الفارسی کو اس کام پر چھوڑ دیا والد صاحب نے کہ آپ نے کوئی دنیا کوئی کام نہیں کرنا, بس آپ نے یہ آگ کی خدمت کرنا ہے, آگ کی خدمت کرنا ہے. تو ان کو یہ رتبہ مل گیا, رتبہ مل گیا ان کے دین میں اعلیٰ رتبہ. اب ہوا ایک دن کہ وہ کچھ نصارے لوگ بھی اس زمانے میں ہوتے تھے ان کے علاقے میں فارس میں, تو وہ ایک چرچ سے گزرے اور پھر وہ ان کی عبادت سے ان سے متاثر ہوئے, ان سے متاثر کہ یہ اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں, اور شاید کیونکہ یہ تو حق کے تلاش ان کی فطرت تھی, شاید ان میں کوئی ایسی حق ہو جو ہمارے اندر نہ ہو. تو بارہ کیونکہ وہ صاحب کو سادے نوجوان تھے, انہوں نے گھر جا کر والد صاحب سے تذکرہ کر دیا, والد صاحب کو بتا دیا کہ والد صاحب مجھے اس طرح یہ نصارہ بھرے مجھے متاثر ہوا ہوں, میں سوچا تھا کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا اٹھنا بیٹھنا رکھوں. اور والد صاحب بڑے ناراض ہوئے. با یہ نصارہ سے ملتے بھی رہے والد خفیہ طور پر, اور ان سے سیکھتے بھی رہے, اس حد تک کہ ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ انہیں یہ نصرانی بننا چاہتا ہوں. اور پھر والد صاحب نے پھر ان کو بند کر دیا گھر میں, اپنے گھر میں بند کر دیا. اب یہ وہ اس چیز کی وضاحت نہیں کرتے مگر فرماتے کسی طرح انہوں نے اپنے کچھ نصرانی دوست کو پیغام پہنچایا اور اپنے حالات کے بارے میں بتایا کس طرح مجھے بند کیا گیا. تو انہوں نے مجھے وہاں گھر سے رہا کیا اور مجھے ایک قافلے میں بٹھا دیا اور کہا کہ یہ قافلہ شام جائے گا, اور شام میں تو بڑے بڑے پادرے ہیں, اور آپ وہاں جا کر بس یہ نصرانیت کا دین آپ سیکھ لینا. تو ٹھیک ہے, تو وہ پھر اپنے والدہ کو چھوڑ کر, گھر کو چھوڑ کر, علاقے کو چھوڑ کر, وطن کو چھوڑ کر, ایک تنہا بس پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں, کس جگہ جا رہے ہیں, وہ قافلے میں لگ گیا. اور وہ شام جا پہنچے تو وہاں ایک جو بڑا ایک پریسٹ تھا ان کے پاس گیا بس میں آپ کے ساتھ لگ جاتا ہوں, جیسے آپ کی خدمت میں لگے تھے آپ کی خدمت اور صحبت میں لگ جاتا ہوں, بس یہ مجھے سکھائیں. اب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سیکھا تو صحیح, یعنی عقائد نظریات جو بھی چیز وہ پڑھاتے تھے سیکھا تھا, مگر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے اندر کوئی درنگی بھی ہے, یہ لوگوں کے پیسے لیتے ہیں اپنے دین کے نام پر مگر اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں, اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال پھر وہ صاحب کی موت آئے, جب وہ صاحب کی موت آئے تو پھر سلمان الفارسی رضی اللہ فرماتے میں ایک اور کی تلاش میں گیا, ایک اور کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھے نا, تو ایک اور تلاش میں گیا. اب وہ ایک اور کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بہت صالح, بہت متقی, بہت نیک آدمی تھے, بہت ان سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا. مگر بالآخر وہ بھی, ان کی بھی وفات آئے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں قصہ ختم ہو گیا, دوسری جگہ تو ہو نہیں, ان کی وفات ہوئی, وہ تیسری جگہ گئے. اب وہ پھر شام سے عراق کے ایک شہر موصول, وہ موصول جا گئے کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ وہاں بھی کوئی بڑے ہیں, وہاں گئے. اب جب وہاں گئے ان کے ساتھ وقت گزارا, جب ان کی وفات ہوئی ان سے پوچھا اب آپ کے بعد آپ کے لگتا ہے کہ آپ کے آخری لمحات ہیں, آپ کے بعد میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے سرین بھیجا, ایک اور شہر جا, ادھر گئے, کہا میرے بعد وہاں جائیں. میں کہتے میں وہاں گیا, جب میں وہاں گیا وہ بھی صحیح نکل آئے, وہ بھی ٹھیک نکل آئے, ان کی بھی پھر میں نے صحبت اختیار کی, ان کی بھی صحبت اختیار کی. پھر جب یہ چوتھے میرے خیال ہے پہنچ گئے ہیں, اب جب چوتھے والے بھی موت کے قریب آ گئے تھے تو ان سے بھی یہ سوال پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ عجیب, اتنی ہدایت کی طلب, اتنی ہدایت کی طلب. وہ فارس سے لے کر شام سے لے کر موصول سے لے کر سرین, چار پادری سے اب تک صحبت یافتہ ہو چکے ہیں, تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں, چوتھے والے مرنے پر ہیں, ان سے پوچھا اب میں نیکسٹ کہاں جاؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اب آپ کو ہم میں سے کوئی نہیں ملے گا جو آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے, مگر میرا کچھ اندازہ ہے کہ وہ جو آخری زمانہ آنے والا ہے, یعنی آخری پیغمبر کا آنے والا ہے, وہ خاتم النبیین کا ابھی ظہور ہونے والا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے بعد اب آپ نے ان کا بننا ہے, ان کا بننا ہے. تو میں کچھ علامات آپ کو بتاتا ہوں اس جگہ کی جہاں وہ جہاں ان کا ظہور ہونا ہے. تو ٹھیک ہے, اب پھر وہ مر گئے. اب سلمان الفارسی نے ان علامات کے حساب سے حجاز کا سفر کیا, حجاز کی طرف سفر کیا. اب جو وہ حجاز کی طرف سفر کر رہا تھا, کسی نے اس کو اغوا کیا, یعنی اس کو غلام بنایا. He was made into a slave. بس کسی نے, یہ ہوتا تھا عجیب و غریب جرم ہوتا ہے, ایک بندہ آزاد ہے, پھر رہا ہے, ایک جگہ جا رہا ہے, آپ اس کو لیں, اس کو غلام بنائیں, جیسے نبی یوسف علیہ السلام کو غلام بنایا گیا. اب یہ غلامی میں آ گیا, غلامی میں آ گیا, مگر خوش ہے کیونکہ جنہوں نے خریدا وہ یہود تھا, وہ ادھر ہی جا رہا ہے, ادھر ہی وہ حجاز, حجاز تو وہ حجاز پہنچ گئے. اب حجاز پہنچ کے اب اس یہود نے اس کو مدینہ منورہ تک پہنچا دیا, اس وقت یثرب نام تھا, مدینہ منورہ تک پہنچا دیا. وہاں پھر مدینہ منورہ کے جو بھی مختلف یہود کے قبائل تھے, ان میں سے ایک یہود نے ان سے ان سے خرید لیا, خرید لیا. اب غلامی کر رہے ہیں, اب غلامی کا تذکرہ نہیں, مگر غلامی کیا چیز ہوتا ہے, وہ ایک مزدوری ہوتا ہے, سخت کام ہوتا ہے, اور مدینہ منورہ کی گرمیوں میں پتہ نہیں کیا کیا مزدوری ان سے کروائے گئے, کیا کیا پسینہ ان سے بہایا گیا, مگر یہ خوش ہوتے تھے یہ کھجور کے درخت دیکھتے ہوئے کہ یہ وہی علامات ہیں, یہ وہ صحرا ہے اور کھجور کے درخت ہے. اب کچھ نہیں مل رہا ہے, کسی کی صحبت میں نہیں ہے, حالانکہ ان پر کتنا مشکل گزرا ہوگا, یہ صحبت کے عادی ہیں, چار پادری کے صحبت یافتہ ہیں, ان کی یہی زندگی تھی, تعلیم, صحبت, دین سیکھنا. اب غلامی میں آ گئے, غلامی میں آ گئے, مزدوری میں آ گئے, غلامی میں آ گئے, مگر ایک چیز سے ان کے دل کو خوشی راحت ملتی تھی کہ لگتا ہے کہ میں جگہ واقعی وہاں آیا ہوں جہاں وہ خاتم النبیین آخری پیغمبر نے آنا ہے. بس اسی میں وقت گزارا, اسی میں وقت گزارا. اب بالآخر, اب یہ چلو یہ بہت لمبا ہے قصہ ہے, بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہ یہود اپنے کسی ساتھی کے ساتھ کر رہا تھا. فرماتے میں درخت کے اوپر پتنے کھجورے کوئی پھل انگور وہ نکال رہا تھا, درخت کے اوپر سے میں نے ان کا سنا, تذکرہ سنا, اوہ میں اتنا چل پڑا, اتنا خوش ہوا, اوہ آگے اس کا ظہور آگے پہچان لیا کہ جن کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ وہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے لیے میں نے سفر کیا, جن کے لیے میں غلامی بھی برداشت کر رہا ہوں, اتنی ان کی ہدایت کی طلب تھی, جن کے لیے میں وقت گزارا ہوں. اب اتنا پیاس تھا, اتنا پیاس تھا. بالآخر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالآخر ملاقات ہوئی, پھر صحابہ کرام نے ان کی آزادی یعنی ان کی گردن کی قیمت بھی ادا کی, اس کو آزاد کیا, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے, اور اتنے قریب صحابی بنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان منا, سلمان منا, عثمان ہم میں سے ہے, سامان اپنائی ہے, سامان اپنائے, سامان ہم میں سے ہے. تو ان کی یہ طلب, طلب تھی ہدایت کے, طلب تھی ہدایت کے. تو یہ جو طلب ہے نا, طلب, بس یہ ہم یہ چیز لے کر آئے ہیں. اب ایک اور دو قصے تھے مگر ٹائم نہیں دیتا, تو میں آپ کو امام غزائی رحمتہ اللہ کے بھی ایک قصہ سنانا چاہ رہا تھا. ان کے دل میں ایک یقین اور ولایت کی طلب تھی. اب اس یقین اور ولایت کی طلب کی خاطر انہوں نے اپنا منصب اتنے بڑے اس وقت کے سب سے مشہور مدرس, سب سے بڑے عالم دین, مگر اپنے رب کی تلاش اور اس یقین اور دل میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے وہ سارا کچھ چھوڑ دیا. 2 سال اس ذکر میں تلاش رہے, رب کی تلاش میں رہے, کچھ اہل تزکیہ اہل ذکر سے جا ملے, یہ ذکر ان سے سیکھا, پھر واپس آئے, پھر 8 اور سال اس کام میں لگایا, پھر اپنے احیاء المدین کو بھی لکھ فرمایا. 10 سال گزارنے کے بعد پھر واپس پڑھانے پر لگ گئے. اتنا طلب, اتنا بڑا, ہمارے پاس تو ان جیسے علم بھی نہیں ہے, ان جیسے اعمال بھی نہیں ہے, ان کا کتنا طلب تھا. مگر ہم نیت کر سکتے ہیں کہ رب کریم ان کی بھی پیروی, ہم بھی یہی طلب چاہتے ہیں, ہمارے دل میں بھی اس چیز کی طلب ہے, یقین کی طلب, ولایت کی طلب, آپ کو قرب کا طلب, آپ کی نسبت کا طلب, آپ کا معرفت کا طلب. یا رب ہم وہ ہر طلب لے کر آئے تھے, ہم رمضان میں ہر طلب دین کی, ہر چیز کے طالب بن کر آئے ہیں. کوئی ایک چیز نہیں ہے دین میں جو ہم نہیں چاہتے ہیں. ہم ایسے طلب لے کر آئے ہیں اور اس طلب کو لے کر جانا چاہتے ہیں, اور اسی طلب پر استقامت رب آپ سے مانگتے ہیں. اور جو ہم نے اپنے مکمل گناہوں سے جو توبہ کی, توبہ تائب ہوئے, اس توبہ پر بھی استقامت آپ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں توبہ میں رہے فرمائے, طلب میں رہے فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا آنا, بیٹھنا, اٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے بس ایک منٹ مراقبہ کر لیں, وقت تھوڑا ہے, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, جو کچھ دن میں سے ہٹ کر کر ہو جائیں, اور نیت کریں کہ میرا قلب, میرا روح کا دل میرا رب کا نام پکار رہا ہے, میرا رب کو چاہ رہا ہے. ایک طلب کی آواز میرے دل سے نکل رہی ہے, یہ کوئی اور نہیں سن سکتا, میں اپنا رب کو سنا رہا ہوں. میرے دل میں یا رب آپ کی اتنی طلب ہے, اور بس آپ کا نام لے کر میرے دل کو راحت ملتا ہے, آپ کا نام لے کر میرے دل کو سکون ملتا ہے. نیت کرے کہ میرا روح, میرا باطن کا دل, میرا قلب رب کا نام پکار رہا ہے, کہ میرا قلب کے رائے اللہ اللہ اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کیجیے, سبحان ربی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. یا اللہ رب کریم, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اتنا آپ کے شکر کرتے ہیں. یا رب کریم, تمام تعریف آپ کو حق ہے, الحمدللہ. یا رب کریم, آپ کی حمد, آپ کی شکر بیان کرتے ہیں. آپ نے رمضان میں قبول فرمایا, روزہ رکھنے دیا, اپنے مصلح پر کھڑا کر دیا, اپنا قرآن کریم کا مصحف ہمارے سامنے پھیلایا. یا رب کریم, آپ نے مسجد میں جگہ دیا, مسجد میں ٹھکانا دے دیا, آپ نے اعتکاف کی نیت قبول فرمایا. یا رب کریم, تو کتنا مہربان ہے, اتنا کریم ہے, اتنا رحمان ہے. یا رب کریم, اس کریمی کو جاری فرما دیجئے, اس رحمت کو جاری فرما دیجئے. ہم پہلے بھی محتاج ہیں, ابھی بھی محتاج ہیں, آئندہ بھی محتاج ہیں, ہم آپ کے رحمت کرم کے بہت محتاج ہیں. یا رب کریم, بس نتی فرما دینا, جڑے رہنے دینا, مسجد کا جوڑ نصیب فرما, قرآن کریم کے ساتھ نسبت عطا فرما, عبادات کے ساتھ یا رب کریم تعلق عطا فرما. یا رب کریم, اس رمضان کی برکت اور اعتکاف کی حالت کی وجہ سے جو ہم دنیا بھول بیٹھے ہیں, نظر محفوظ رہے, گناہ سے بچے رہے, یا رب کریم اس حالت کو قبول فرما, اس حالت میں استقامت عطا فرما. یا رب کریم, ہمارے ہر ایک دل میں ایک ڈر ہے یا رب, ایک خطرہ ہے یا رب, ہم واپس وہ نہ بنے جو پہلے تھے, ہم ان اعمال میں نہ پڑ جائیں جو پہلے پہرے کرتے تھے, یا نبی کریم مہربانی کر لیجئے, ہمیں محفوظ فرما دیجئے, ہمیں اپنے سائے میں لے لیجئے, رحمت میں ڈانپ لیجئے, حفاظت میں لے لیجئے, اپنے امن امانت میں لے لیجئے, یا نبی کریم مہربانی کر لیجئے, ہم بھی تو آپ کی امانت ہیں, ہم عباد اللہ ہیں, ہم آپ کے بندے ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, آپ تو ہمیں اپنے جان مال سے خرید کر چکے ہیں, یا نبی کریم اب آپ اپنے اس مال کی حفاظت فرما دیجئے, اس مال میں کوئی خرابی نہ آنے دینا, اس مال میں نقص نہ آنے دینا. یا رب کریم پہلے بھی رمضان گزارے, ہم میں سے ایسے بھی ہیں بہت اعتکاف گزار چکے ہیں, پھر یا رب دنیا میں پڑ جاتے تھے, گناہ میں پھسل جاتے تھے, مہربانی کر دیجئے یا رب اس سال کو یا رب مختلف بنا دیجئے, اس سال کو یا رب ہمارا کام بنا دیجئے, ہمیں صالحین بنا دیجئے, متقین بنا دیجئے, اپنا چاہنے والے بنا دیجئے, اس طلب کی آگ کو یا رب اب کبھی بجھنے نہ دینا, اس طلب کی آگ کو یا رب آپ جلاتے رہنا, ہمارے سینے میں طلب ہو آپ کی, ہمارے سینے میں یاد ہو آپ کی, ہمارے سینے میں عشق ہو آپ کی, بس ایسے ہمیں بنا دیجئے یا رب کریم. اب ہمارے بالک کو قبول فرما, اگر واقعی آخری لمحات ہیں یا رب کریم بس دے دیجئے یا رب, آخر میں دے دیجئے, جہنم سے نکال دیجئے, جنتی میں بنا دیجئے, تقوی دے دیجئے, طہارت دے دیجئے, حیا دے دیجئے, اپنے یاد دے دیجئے, اپنے نظر عنایت فرما دیجئے یا رب کریم. ہمیں کبھی بھی دور نہ فرمانا, کبھی بھی محروم نہ ہونے دینا, کبھی بھی مردود نہ ہونے دینا یا رب کریم, ہمیں ہمیشہ مقبول رہنے دینا, مقبول رہنے دینا یا رب. جو کچھ ہم نے سیکھا سنا ہے ان پورے نو دن رات میں, ان پر عمل کی توفیق عطا فرما, ہر قسم کے نفاق دورنگی سے محفوظ فرما, اس عمل میں اخلاص عطا فرما, عمل اخلاص دونوں میں استقامت نصیب فرما. یا نبی کریم جہاں بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا جہاں بھی رمضان کا چاند نظر آ رہا ہے, آپ کے روزے دار والے ہیں, سب کے رمضان کو قبول فرما, سب کے اعتکاف کو قبول فرما, سب کو اپنے امیدوں سے بڑھ کر معاملہ فرما, اپنے شان کے مطابق دے دیجئے, اپنے شان کریمی کے مطابق دے دیجئے, اپنے شان رحیمی کے مطابق دے دیجئے. یا رب کریم تو بہت ستار ہے, بہت غفار ہے, جس طرح آپ نے کامل انداز سے ہمارے گناہ کو چھپا کر رکھے ہیں, ایسے کامل انداز سے ان کو مٹا دیجئے یا رب. جب آپ چھپانے پر قادر ہیں, آپ مٹانے پر بھی قادر ہیں, مٹا دیجئے یا رب, مٹا دیجئے یا رب. باہر جائیں گے ہمیں صاف ہو کر بھیج دیجئے, ہمیں اپنے رحمت اور مغفرت کے تحفہ دے کر رخصت کر لیجئے. یا رب کریم ہمارے گھر والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے, کتنے والدین نے اپنے بیٹے کو یہاں بھیجا, امید تھی کہ بیٹا نیک بن کر آئے گا, اچھا بن کر آئے گا. یا رب کریم وہ مائیں ترس رہے ہیں کہ میں نے بیٹے کا چہرہ نو دن سے نہیں دیکھا. یا رب کریم ان کے حسن ظن کے مطابق ہمیں بنا دیجئے, ان کے یا رب ہمیں ایک اچھا صالح بیٹے بنا دیجئے. بیویاں گھر میں موجود ہیں, شوہر کو رخصت کیا, وہ نیک بن کر آئے گا, اچھا بن کر آئے گا, اب اس کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا. یا رب کریم مہربانی کر لیجئے, ہماری لاج رکھ دیجئے, ہماری بات بنا دیجئے. یا رب کریم ان عورتیں بھی پتہ نہیں کیا کیا دعائیں مانگ رہی تھی, ان کی دعاؤں کو قبول فرما, ان کی امیدوں کو پورا فرما, ان کی دعاؤں کی وساطت سے ہمیں نیک صالح اچھے بنا. یا رب کریم ہم کچھ بچے والے بھی ہیں, بچے انتظار کر رہے ہیں کہ بابا واپس آئے گا, یا رب کریم ان کو اب ہمیں ان کا اچھا بابا بنا دیجئے, نیک بابا بنا دیجئے, صالح بابا بنا دیجئے, اپنی اولاد کی دینی تربیت کا فکر کرنے والا بابا بنا دیجئے, اپنے اولاد کو اپنے رب کا قرب تک پہنچانا ایسے بابا ہمیں بنا دیجئے, اپنے اولاد کو ولایت تک پہنچانا ایسے بابا ہمیں بنا دیجئے. رحمت کر لیجئے یا رب, فضل کر لیجئے یا رب. دوست بھی ہوں گے جو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکیں, وہ بھی ترس رہے ہوں گے, یہ بیٹھا تھا خوب لے کر آئے ہیں. یا رب کریم مہربانی کر دیجئے, ایسے معاملہ فرما, ایسے معاملہ فرما, دین کی دعوت کے لیے قبول فرما, دین کی خدمت کے لیے قبول فرما, دین کی نمائندگی کے لیے قبول فرما, دین کا علم سیکھنے کے لیے قبول فرما, اپنی یاد یاد الہی عطا فرما. یا اللہ یا رب کریم ہمیں کبھی بے سہارا نہ چھوڑنا, بے سایہ نہ بنانا. یا رب کریم بڑوں کا سایہ عطا فرما, امت کا سایہ عطا فرما, احباب کا سایہ عطا فرما, ہمیں بار 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 آپ کی یاد میں آپ کی نسبت میں جمع ہونا نصیب فرما. یا رب کریم آپ پر تو کوئی مشکل نہیں ہے, یہی مجلس جنت میں لگا دیجئے, ہم سب اعتکاف ساتھیوں کو جنت میں اکٹھا فرما, جنت کی مجلس نصیب فرما, جنت کے سائے نصیب فرما. یا رب اگر ہم آخری لمحے تو ہم آپ کے نام پر ایک دوسرے سے ملے تھے, آپ کے نام پر جدا ہوتے ہیں, آپ کے نام بلند کرنا چاہتے ہیں, یا رب کریم ہمیں ہمیشہ اپنی مغفرت رحمت والا معاملہ فرما. جس کے دل میں جو آخری دعائیں دلی فریادیں سب کی دعا کو قبول فرما, جو بھی سن رہے ہیں ان کی بھی دعا کو قبول فرما, رحمت کا معاملہ فرما, قبولیت کا معاملہ فرما. یا رب اپنا فضل سے نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.